بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت کیا دعا پڑھتے تھے اس کا بیان، اور کس طریقے سے لیٹتے تھے اس کا بیان. بسند المتصل منا للامام ابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ تعالی ومتعنا بفیوضہ وعلومہ آمین. قال حدثنا محمد بن المثنى قال أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه تحت خده الأيمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر جاتے تو اپنی ہتھیلی یعنی دائیں ہتھیلی دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے، اور وقالہ اور دعا پڑھتے رب قینی عذابك یوم تبعث عبادك. اسی طرح کی روایت آگے ہے، بہ قال حدثنا محمد المثنى قال انبانا عبد الرحمن قال انبانا اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ مثلہ وقال یوم تجمع عبادك. قریب قریب معنی ہے، اس میں دیکھو سوتے وقت کیا ہیئت اختیار کرنی ہے اس کا ذکر ہے. دائیں کروٹ پر انسان لیٹے گا اور دائیں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کر ابتدا اس سے کر لیں، شروع میں اس طریقے سے لیٹ جائے، اس کے بعد پھر کروٹ بدل لیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. اس میں طبی لحاظ سے ہم دیکھیں اطباء کو بھی، بعض اطباء نے کہا یا بہت سے اطباء نے کہا کہ بائیں کروٹ پر لیٹنا زیادہ فائدہ مند ہے. حدیث کے لحاظ سے معلوم ہوتا ہے دائیں کروٹ پر لیٹنا زیادہ بہتر ہے. اب عام طور پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ سنت اور طب جو ہے وہ موافق ہوتے ہیں، یہاں پر ظاہری لحاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ الگ الگ ہیں، لیکن دونوں کے مقصد الگ ہیں، اصل سوچ الگ ہے، اس لحاظ سے فرق. کہ طبی لحاظ سے جو کہتے ہیں کہ بائیں کروٹ پر سوئے، وہ اس لحاظ سے کہ بائیں کروٹ پر سوئے گا تو نیند اچھی اور گہری آئے گی، اور گہری نیند آئے گی تو انسان کو آرام زیادہ اچھا ملے گا، وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن احادیث میں جو تعلیم دی گئی اس لحاظ سے کہ دائیں کروٹ پر لیٹنے میں نیند بہت گہری نہیں آئے گی، اتنی غفلت والی اور گہری نیند کیوں سونا ہے، تو انسان اس طریقے سے، یعنی دونوں کی سوچ کا فرق ہے نا، دونوں انداز اور سوچ کا فرق ہوتا ہے کہ غافل کیوں ہو جائے انسان، اتنی گہری نیند سونے کی کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے نیند آرام ہو گیا کافی ہے، اور انسان جیسے عادت کرتا ہے اس طریقے سے اس کو آرام بھی مل جاتا ہے. تو یہ ہے، کوئی تعارض نہیں ہے اصل کے لحاظ سے وہ. اور پھر بعضوں نے تو طبی لحاظ سے بھی کہا کہ دائیں کروٹ پر لیٹنا ویسے بھی اس لحاظ سے مفید ہے کہ اس لیے کہ دل بائیں طرف ہوتا ہے، اس طرف انسان لیٹے گا تو نیند تو گہری آتی ہے لیکن قلب پر اثر بھی پڑتا ہے، اس پر دباؤ اور بوجھ بھی پڑتا ہے، دائیں کروٹ پر ہونے کی وجہ سے وہ بوجھ نہیں پڑتا ہے. تو خیر یہ ایک وہ طبی اور علمی لحاظ سے اس پر بحث کی گئی ہے. تو دائیں کروٹ پر لیٹنا، دائیں ہاتھ کو دائیں رخسار کے نیچے رکھنا ابتدا کے لحاظ سے یہ ایک سنت ہے. پھر ایک اور چیز اگر ہو جائے سہولت سے تو بہتر ہے، اس کو خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کی تاکید نہیں فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جس طریقے سے رکھا ہوا تھا اس کی حیثیت جو بیان کی جاتی ہے حدیث میں کہ جس طرح میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اور اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا اس لحاظ سے آپ دائیں کروٹ پر جب لیٹتے تھے تو قبلے کی طرف رخ ہوتا تھا، قبلے کی طرف رخ ہوتا تھا. اس لیے بعض علماء نے اس کو مستحبات میں شمار کیا ہے، بعضوں نے یہ کہ ہاں بس ٹھیک ہے اولا اور بہتر ہونے کے لحاظ سے کہ قبلے کی طرف چہرہ ہو جائے دائیں کروٹ پر لیٹنے کی صورت میں تو بہتر ہے، لیکن اس کے بہت زیادہ اہتمام، چونکہ اس کی کوئی تاکید وغیرہ نہیں آتی ہے حدیث میں، تو اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی. بھی قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا سفیان عن عبد الملک بن عمیر عن ربیع بن حراش عن حذیفة رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوى الى فراشه قال اللهم باسمك اموت واحیا. یہ دعا پڑھتے تھے، چونکہ النوم اخو الموت، نیند بھی موت کا بھائی ہے، اگرچہ اردو میں ترجمہ کریں تو عجیب سا لگتا ہے، اس لیے کہ اردو میں مؤنث ہیں نیند اور موت، دونوں مؤنث ہیں، تو بہن ہونا چاہیے اردو کے لحاظ سے، عربی کے لحاظ سے بھائی ہونا چاہیے، بعضوں نے اردو والوں نے اس کو عربی بنایا تو اخت الموت کہہ دیا، لیکن عربی میں وہ اخت کیسے ہوگا، مذکر ہے دونوں. تو بہرحال یہ عجیب چیز ہے کہ یہ عربی میں دیکھے تو بھائی بھائی ہیں آپس میں، لیکن اردو میں، اردو زبان میں آ جاؤ تو بہنیں بن جاتی ہیں. یہ عربی زبان کے فرق کے لحاظ سے. تو خیر، چونکہ دونوں کا گہرا تعلق ہے، انسان جب سوتا ہے تو سونے سے کیا ہوتا ہے، اس کی روح کا وہ حصہ جس سے احساس ہوتا ہے، دیکھ رہا ہے، سونگ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، سن رہا ہے، تو احساس والا حصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کو ما بہل احساس کہا جاتا ہے، وہ روح کا حصہ ختم ہو گیا. اور جب موت آتی ہے تو ما بہل حیات بھی ختم ہو جاتا ہے، احساس کے ساتھ ما بہل حیات بھی ختم ہو جاتا ہے. دو طرح کی روح ہے نا، ایک ہے جس سے انسان کو سانس لے رہا ہے، زندہ ہے، جس سے حیات باقی ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جس سے انسان کے احساسات، حواس کام کرتے ہیں. دو حصے ہیں روح کے، وہ سمجھانے کے لحاظ سے کہا جاتا ہے دو حصے ہیں. تو جب انسان سو جاتا ہے تو اس کا ما بہل احساس والا حصہ ختم ہو گیا، گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، انسان جب مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. ابھی تک اگر موت نہیں آئی، والتی لم تمت فی منامہا، تو موت کے وقت اس کے روح کا کچھ حصے کو اپنے پاس روک لیتے ہیں. اب کسی کے مقدر میں یہ ہے کہ وہ سونے ہی کی حالت میں اس کی موت آ جائے، تو فیمسک اللتی قضا علیہا الموت، وہی قرآن کی جو آیت ہے. اور اگر اس کے مقدر میں یہ ہے کہ نہیں، ابھی اس کو زندہ رہنا ہے، وہ یرسل الاخرى الی اجل مسمی، بس وہی موت اور اس کو نیند کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تو فرماتے، قال الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، گویا کہ یہ زندگی موت کو یاد رکھنا، دوبارہ ہر مرتبہ سوتے وقت اٹھتے وقت موت کو انسان یاد کرے، گویا اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دے دی. کسی کو سخت بیماری ہوتی ہے اور اس سے وہ بچ جاتا ہے، سوچتا ہے مجھے نئی زندگی ملی ہے. عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اچھا مجھے تو نئی زندگی ملی، میں تو بس جا رہا تھا. ایسے ہی ہوتا ہے، عام احساس یہی ہوتا ہے. تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، احادیث سکھاتی ہیں کہ ہر سوتے وقت انسان کا یہ احساس ہونا چاہیے کہ اچھا میری روح کا اتنا حصہ تو چلا گیا تھا، یہ تو ہارٹ اٹیک سے بڑھ کر تھا، کہ میری روح کا اتنا حصہ چلا گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، لیکن چونکہ بار بار ہوتا ہے، کثرت سے ہوتا ہے، تو انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے. بھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل وراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات. یہ بھی سنت ہے، اور اس سے انسان بہت سے شرور سے محفوظ ہو جاتا ہے، شیطانی اثرات سے محفوظ ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات بستر پہ تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو تینوں قل پڑھتے تھے، آخری تینوں قل، قل هو الله احد، سورہ فلق اور سورہ الناس، پھر جمع کفیہ، ترتیب چاہے راوی نے اس طرح بیان کی لیکن پہلے پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر دم کرنا ہے. تو جمع کفیہ، دونوں ہتھیلیاں سامنے رکھتے، فنفث فیہما، اور پڑھنے کے بعد ان میں پھونک مارتے، اور اس کے بعد اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیر لیتے. ابتدا کہاں سے؟ سر سے، من یبدأ بهما رأسه ووجهه، تو گیا سر پہ، دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارا، سر پہ، چہرے پہ پھیر لیا، اور پھر پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیا. اس طریقے سے گویا انسان پورے جسم کو ہر طرح کی شیطانی اثرات سے، برائیوں سے، آفتوں سے محفوظ کر لیتا ہے. ایک مرتبہ پڑھ کے جسم پہ ہاتھ پھیر لیا، پھر دوبارہ پڑھا، پھر جسم پہ ہاتھ پھیر لیا، تیسری مرتبہ پڑھا، پھر ہاتھ پھیر لیا، یہی راج ہے. بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ. ابن عباس رضي الله عنهما فرماتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رات گزاری تھی، تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ آپ کے سانس میں آواز آنے لگی. وکان اذا نام نفخ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو آپ کی سانس میں آواز آتی تھی. فأتاه بلال فأذنه بالصلاة، بلال آئے رضی اللہ عنہ، اذان کے لیے بلایا، اذان کی اطلاع دی. فقام وصلى ولم يتوضا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھائی فجر کی، وضو نہیں کیا آپ نے، اور وضو نہیں کیا. وفی الحدیث قصۃ، آگے قصہ آ رہا ہے. حاصل اس کا یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات دیکھنے کے لیے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزاری تھی، اور اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوئے، وضو کیا، تہجد پڑھی، اور اس کے بعد پھر تہجد وغیرہ سے فارغ ہو کے پھر آپ سو گئے، اور ایسا کہ سو گئے یعنی سانس میں آواز بھی آنے لگی، یعنی گویا باقاعدہ سو گئے تھے آپ، یعنی تھا کہ صرف لیٹے تھے، سو گئے تھے. پھر اس کے بعد دوبارہ جب فجر کی سنتیں اور فجر کے جب نماز پڑھی تو وضو نہیں کیا تھا، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی، احادیث میں اس کی صراحت آتی ہے. به قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوية. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پہ تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہماری کفایت کی اور ہمیں پناہ دی، رہنے کی جگہ دی، کتنے ہیں جن کی کوئی کفایت کرنے والا اور کوئی ان کو ٹھکانہ اور رہنے کی جگہ دینے والا نہیں. بھی قال حدثنا الحسن بن محمد الجریری قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حمید عن بکر بن عبد اللہ المزنی عن عبد اللہ بن رباح عن ابی قتادة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا عرس بلیل اضطجع علی شقہ الایمن واذا عرس قبیل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران جب رات میں پڑاؤ ڈالتے تھے، آرام کے لیے ٹھہرتے تھے، تو دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے، یعنی گویا پیر لمبے کر کے اطمینان سے سو جاتے تھے، اور جب فجر سے کچھ پہلے آرام کے لیے اترتے تھے، دیر ہو گئی اور فجر میں زیادہ وقت باقی نہیں ہے، تو پھر اس طرح کی گہری نیند نہ آ جائے تو نصب ذراعه، تو اپنے بازو کو، اپنے یہ کوہنی والے حصے کو زمین پر رکھ کر ہاتھ کو اوپر کر لیتے، ہاتھ اٹھا لیتے، اور اپنے ذرا اپنے کلائی والا حصہ اپنے بازو کو اونچا رکھ کر، یعنی زمین میں کوہنی کو زمین میں گاڑ کر، رخ یعنی ہتھیلی اوپر رکھ کر اس پر لیٹ جاتے تھے. وہ تار سو والا کفی، اور اپنا سر مبارک ہتھیلی پر رکھ کر سو جاتے. ظاہر ہے اس میں نیند کیا آئے گی، بس وہ ہلکا سا آرام مل جائے گا. باب ما جاء فی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا بیان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر عمل عبادت ہی تھا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بات کرنا، آپ کا ہر چیز عبادت ہی. لیکن عبادت کی چونکہ دو قسمیں ہیں، ایک وہ عبادت ہے جو بالواسطہ عبادت ہے، کہ اچھا کسی کو کوئی اچھی بات کہہ رہے ہیں، کسی کو سمجھا رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو بالواسطہ عبادت. ایک ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست، جس کو فإذا فرغت فانصب، کہ آپ دن کے مشاغل سے، جن کی عبادتیں تھیں، دن کے مشاغل سے فارغ ہو جائیں، تو پھر خالص عبادت جو ہے، جو بلا واسطہ مخلوق، براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بات چیت عبادت، جس میں دعا آ گئی، نماز آ گئی، تلاوت آ گئی، اس عبادت کے لیے بھی انسان کو اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے، تو یہاں عبادت سے وہ عبادت مراد ہے. بھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال اخبرنا ابو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له وتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شكورا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل قیام فرماتے تھے، طویل نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک پھول جاتے تھے، انتفخت، آپ کے قدم مبارک سوج گئے، پھول گئے تھے، ان پر ورم آ گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، حالانکہ آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں، اگر گناہ ہوتے بھی تو معاف ہیں، تو پھر آپ کو عبادت کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اس میں بھی اتنی مشقت. تو آپ نے فرمایا، یعنی گویا سائل نے سوال اس لحاظ سے کیا تھا کہ انسان عبادت کیوں کرتا ہے، کہ مغفرت ہو جائے، معافی ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبادت صرف اس لیے تو نہیں ہوتی، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ عبادت اگر کوئی شخص کرتا ہے جنت کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، تو تاجروں والی عبادت ہو گئی، کہ اچھا ایک غرض ہے کہ یہ دے رہا ہوں تو مجھے یہ مل جائے، تاجروں والی عبادت. منع نہیں کیا گیا، وہ تو آیت علی رضی اللہ عنہ اپنے مقام کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں. تو فرمایا تو تاجروں والی عبادت ہو گئی. اور اگر کوئی شخص دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتا ہے، تو فرمایا یہ تو غلاموں والی عبادت ہے، غلاموں والی عبادت ہے، کہ اچھا کہ ڈر سے غلام کو پٹائی ہوگی، ڈر ہوتا ہے، تو ڈر سے عبادت کر رہا ہے، کسی سزا سے بچنے کے لیے عبادت کر رہا ہے، تو غلاموں والی عبادت ہو گئی. فرماتے ہیں آزادوں والی عبادت کرو کہ کوئی غرض نہ ہو، نہ جنت کی طلب اور نہ دوزخ سے بچنا، اللہ کی محبت کے لیے عبادت کرو، یہ آزادوں والی عبادت ہے. یہ بہرحال ان حضرات کا اپنے مقام کے لحاظ سے انہوں نے کلام کیا ہے. بھی قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث قال اخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، اتنی طویل نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک پر ورم آ جاتا تھا. قال فقيل له تفعل هذا وقد جاءك ان الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. آپ یہ عمل فرماتے ہیں حالانکہ آپ پر تو آیت نازل ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما چکے ہیں، تو قال افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، تو میری عبادت شکرانے کے طور پر ہے. بھی قال حدثنا عیسی بن عثمان ابن عیسی ابن عبد الرحمن الرملی قال حدثني عمي يحيى بن سعيد الرملي عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى ينتفخ قدماه، وہی بات کہ آپ کے پیر سوج جاتے تھے اتنا طویل قیام فرماتے. فیقال له یا رسول اللہ تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. قال افلا اكون عبدا شكورا. به قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد قال سالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. منا هات عائشة رضي الله عنها سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز کس طرح پڑھتے تھے، کیا طریقہ تھا؟ فقالت کان ینام اول اللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی ابتدا میں سو جاتے تھے، ثم یقوم، یہ بہت بہترین عمل ہے کہ انسان رات کے شروع حصے میں سو جائے، اور اس کے بعد یہ شروع حصے کا جو آرام ہے، ایک تو یہ کہ شروع کا حصہ جاگنے سے بہت سی مرتبہ انسان کا ضائع ہو جاتا ہے، کوئی خاص کام میں نہیں آتا، شروع کا وقت انسان سو جائے تو اٹھنے کے بعد ایک تو یہ کہ اس وقت کی نیند جو ہے اس میں سکون بہت ملتا ہے، طبی لحاظ سے اس پر تحقیق کی گئی تو یہی ان کے نتیجہ یہ نکلا کہ رات کے شروع حصے کی نیند جو ہے، یعنی عشاء کے بعد کی، رات کے شروع حصے کی نیند یعنی ثلث لیل کے بعد والی جو نیند ہے، تو یعنی مغرب سے لے کر فجر تک کے تین حصے میں کرو، تو پہلا تہائی وہ تو خیر مغرب کے بعد تو ویسے بھی پوری طرح رات شروع نہیں ہوتی، اندھیرا پورا نہیں ہوتا، تو عشاء کے بعد جلدی سو جانا یہ انسان کی صحت کے لحاظ سے بہت مفید ہے، اور یہ طبی لحاظ سے کچھ ان کے وہ ہوتے ہیں نا اصطلاحات ہوتی ہیں کہ انسان میں کیا کیا چیزیں ہیں جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ رات کے شروع حصے میں سوتا ہے تو وہ بنتا ہے ورنہ نہیں بنتا، یہ طبی کچھ اصطلاحات ہیں، بہرحال طبی لحاظ سے بھی مفید ہے اور اس میں فوائد اس لحاظ سے بھی ہیں کہ انسان شروع میں سو گیا تو بعد کا حصہ جو اصل قیمتی وقت ہے جس میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس وقت بیدار رہنا اور نشاط کے ساتھ انسان بیدار رہے عبادت کرے، اس میں انسان کو قوت حاصل ہوتی ہے. تو رات کا شروع حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے. اب دیکھو جو لوگ کبھی ارادہ کیا ہوتا ہے پوری رات جاگنا ہے، تو پوری رات جب جاگنے کا انسان ارادہ بھی کرتا ہے تو رات کا شروع حصہ ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہاں ٹھیک ہے ابھی تو پوری رات جاگنا نا بہت دیر ہے ابھی تو چلو شروع میں یہ کر لیں، اچھا چلو ٹھیک ہے جیسے رمضان کی راتیں انسان جاگتا ہے، اچھا چلو شروع ابھی تو دیر ہے چلو ٹھیک ہے یہ بھی کر لیا، اچھا ذرا چائے بھی پی لی ذرا بیٹھ بھی گئے، تو وقت ضائع ہوتا ہے. اگر شروع کا حصہ انسان آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ بھی سو لے تو شاید وہ بعد کا وقت بہت نشاط کے ساتھ زیادہ اچھی طرح استعمال کر سکے گا، یہ ایک عام جو مزاج و طبیعت ہوتی ہے انسان کی. کان ینام اول اللیل ثم یقوم فاذا کان من السحر اوترا، جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو آپ وتر پڑھتے تھے، ثم اتى فراشه، اور وتر پڑھنے کے بعد پھر آپ کچھ دیر لیٹ جاتے، اس لیے کہ رات تو تہجد طویل پڑی ہے اس کے بعد اشراق تک بھی جاگنا ہے، تو اس لیے فجر سے تھوڑی دیر پہلے پھر آرام فرما لیتے تھے. ثم اتى فراشه فاذا كان له حاجة الم باهله، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوتی تو گھر والوں کے پاس تشریف لے جاتے. فاذا سمع الاذان وثب، جب اذان کی آواز آتی تو وثب، وثب کے لفظ جلدی سے اٹھ جاتے تھے، یہ ہم لوگوں کا ایک عام مزاج، ہم یعنی میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن عام مزاج ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا الارم بجنے اچھے چلو اٹھتے ہیں، چلو ٹھیک ہے اٹھتے ہیں، اور اب تو الارم بنانے والوں کو بھی پتہ تھا انسانوں کا مزاج تو انہوں نے بنا دیا، اچھا ٹھیک ہے بٹن کے ٹھیک ہے وہ دبا دو تو پانچ منٹ کے بعد پھر الارم بجے گی، اس لیے کہ تمہیں ایک مرتبہ اٹھنے کے بعد پھر دوبارہ سونا ہوتا ہے. لیکن جو حضرات صاحب عزم ہوتے ہیں نا ایک مرتبہ آواز آئے بس ختم، وہ صبح جیسے نا فوراً وہ صبح آواز آئی اور فوراً اٹھ گئے، یہ ہمارے بعض مشائخ کو خاص دیکھا کہ بس وقت ہوا اور اس کے بعد پھر نہیں پتہ نہیں نیند اچانک سے کیسے ختم ہو جاتی ہے ان کی. حضرت کو تو بہت دیکھا شروع دور سے دیکھا, یعنی شروع دور تو میں کہاں شروع دور, لیکن بہرحال بفلوں میں جب دیکھا, جب آنے کے عمر اس وقت بھی بہت تھی, لیکن پورے دن کی دن بھر کے تھکان اور رات میں بھی یعنی سب کچھ ہوتا تھا, مختلف چیزیں, رات کی تعلیم وغیرہ بھی بہت طویل ہوا کرتی تھی. اب تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ, پہلے تو بہت کچھ ہوتا تھا. لیکن جیسے ہی الارم بجی اور اس کے چند سیکنڈ کے بعد کمرے کی بتی جل رہی ہوتی تھی, الارم کی آواز آتی تھی, صحیح میں وہی ہوتا تھا, الارم کی آواز آئی اور چند سیکنڈ کے بعد کمرے کی بتی جل گئی, بس فوراً کھڑے ہو جانا. یعنی حالانکہ وہ انسان کو ذرا سا سستی یعنی نیند ہٹانے کے لیے بھی تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے, لیکن بعضوں کی ایک طبیعت ہوتی ہے, تو بعض لوگوں میں جلدی یعنی فوراً اٹھ جانا, طبی لحاظ سے کہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے. ہماری سستی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن یہ کہ لیٹے ہوئے نہیں, بیٹھ کر آنکھیں کھل گئیں تو انسان تھوڑی دیر بیٹھ جائے, چہرے پر ہاتھ پھیرے, تھوڑا سا آنکھوں پر مل لے, تو اس سے نشاط پیدا ہوتا ہے, نیند اٹھتی ہے اور خون جو ہے نا اس کی جگہ پر جہاں اس کو پہنچنا چاہیے آرام سے پہنچ جاتا ہے. فوراً اٹھ جانے کی وجہ سے کبھی چکر آ جاتا ہے انسان کو, کبھی ایسا ہوتا ہے. فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَثَبَ, جلدی سے اٹھ جاتے. فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ, اگر آپ کو جنابت ہوتی تو اپنے اوپر پانی ڈال لیتے. وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ, ورنہ وضو کرتے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے. اب وضو کرنا یہ بس ویسے ہی تھا یعنی نشاط پیدا کرنے کے لیے, ورنہ وضو کی ضرورت نہیں ہوتی تھی آپ کو. بھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله تعالى عنها وهي خالته, قال فاصطجعت في عرض الوسادتي واصطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها. ابن عباس رضي الله عنهما, بچے ہیں 8-10 سال کے قریب کچھ عمر ہے, اور فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات دیکھنے تھے, تو رات میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس انہوں نے رات گزاری. فرماتے ہیں کہ میں تکیے کے چوڑائی والے حصے میں, جیسے تکیہ رکھا ہوا ہے تو اس کے عام طور پہ انسان لمبائی والے حصے میں سر رکھتا ہے, اور وہ چوڑائی والا حصہ جو تھا وہاں پر سر رکھ کر دوسری طرف رخ پیر رکھ کر کے سو گئے. چوڑائی والے حصے میں میں لیٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبائی والے حصے کی طرف لیٹ گئے. فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا انتصف اللیل او قبلہ بقلیل او بعدہ بقلیل, گھڑیاں تو تھی نہیں, تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی, یا اس سے کچھ تھوڑا پہلے تھا یا اس کے کچھ تھوڑا بعد ہوگا, بس اندازہ ہے کہ آدھی رات ہوئی ہوگی. فاستيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے, بیدار ہو کر یہ ہے سنت, یمسح النوم عن وجهه, چہرے سے نیند کے آثار ہٹانے لگے. وہی ہاتھ چہرے پر آنکھوں پر اچھی طرح مل لینا, اس سے سکون انسان کو نیند کے آثار ختم ہوتے ہیں, سنت. ثم قرأ العشر الآیات الخواتیم من سورۃ آل عمران, بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو سے پہلے یہ آیتیں پڑھی تھیں, بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے وضو کے بعد پڑھی تھیں. ہمارے حالات کے لحاظ سے تو شاید بہتر ہے کہ وضو کے بعد ہی پڑھیں, منہ صاف کریں, منہ میں بدبو وغیرہ وہ سب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو گندگی اور بدبو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہی نہیں تھیں, تو ہم لوگوں کے لحاظ سے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم وضو وغیرہ کر لیں پھر وہ آیات پڑھیں, اور دوسری روایتوں سے وہ بھی معلوم ہوتا ہے, لیکن یہ بھی سنت ہے. تو اٹھنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لینا, اس طرح کے آنکھوں وغیرہ کو مل لیں, یہ سنت ہے. اور دوسری سنت یہ ہے کہ اٹھنے کے بعد وضو وغیرہ کرنے کے بعد یہ آیات پڑھ لینا, سورہ آل عمران کا آخری رکو, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, وہاں سے لے کر سورۃ کے ختم تک اس میں دعا وغیرہ سب آ جاتا ہے. ثم قام الى شن معلق فتوضأ منه, پھر چمڑے کا برتن تھا جو لٹک رہا تھا, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا اور وضو کیا. فاحسن الوضوء, اچھی طرح وضو کیا. ثم قام يصلي, پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت الى جنبه, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب کھڑا ہو گیا. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على راسي, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا, اس لیے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف ہوں, جا کے دائیں طرف والے کا احترام ہوتا ہے, تو میں بائیں طرف کھڑا ہو گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھا. ثم اخذ باذن اليمنى, اچھا یہاں اس کا ذکر نہیں ہے, یہاں پر تو بس اسی کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھا. پھر ثم اخذ باذن اليمنى, پھر میرے یعنی گویا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دائیں طرف ہی کھڑے ہیں, دائیں طرف کھڑے ہیں, یہاں اس کا ذکر نہیں ہٹانے کا, اس روایت میں ہٹانے کا ذکر نہیں. بہرحال ثم اخذ باذن الیمنى, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا دایاں کان پکڑا, ففتحہ, کان موڑا, جیسے بچوں کا تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہیں سو رہا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کان تھوڑا ہلکا سا موڑا. ففتحہ فصلی رکعتین, پھر آپ نے دو رکعتیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دو رکعتیں پڑھیں, ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین, 12 رکعتیں ہو گئیں. قال معنی 6 مرات, یعنی 6 مرتبہ, تو 6 مرتبہ 12 رکعتیں ہو گئیں. ثم اوتر, پھر آپ نے وتر پڑھے, ثم استجع, پھر آپ لیٹ گئے, ثم جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين, مؤذن آئے نماز کے لیے, نماز کی اطلاع دینے کے لیے, بلال رضی اللہ عنہ, دو ہلکی رکعتیں سنتیں پڑھیں, ثم خرج فصلى صبحا, پھر تشریف لے گئے مسجد اور آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. تہجد کی مختلف رکعات ثابت ہیں, روایتیں مشہور و معروف ہیں. بھی قال حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن شعبة عن ابي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة, رات میں آپ 13 رکعت پڑھتے تھے, 8 تہجد اور تہجد سے پہلے دو رکعت ہلکی, رکعتین خفیفتین, تو اٹھنے کے بعد وضو کرنے کے بعد دو ہلکی رکعتیں, ہلکی دو رکعتیں مختصر, اس کے بعد پھر 8 رکعت تہجد, یعنی اگرچہ وہ دو رکعت بھی تہجد ہی ہے لیکن یعنی اصل تہجد 8 رکعت, اس سے پہلے دو رکعت 10 ہو گئیں, 3 وتر 13 رکعت ہو گئیں. بھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم وغلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. اب صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نماز نہ پڑھ سکتے نیند کی وجہ سے, یا آنکھیں غالب یعنی نیند کا غلبہ ہو جاتا یا آنکھ نہ کھلتی, تو دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے. نہ پڑھنے سے مراد بالکل ترک تو نہیں ہوتا تھا, ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ بالکل ہی چھوڑ دیا, یعنی وتر وغیرہ تو پڑھ ہی لیے, وہ تو ہوتا ہی تھا, لیکن کبھی بیماری ہے یا سفر ہے, تھکان کا اثر, یا سفر میں بھی تہجد کا اہتمام ہوتا تھا, لیکن کبھی کسی وجہ سے زیادہ ہی یعنی مشقت معلوم ہو رہی ہے رات میں نماز پڑھنے میں, تو وتر کے حد تک تو ہو جاتا تھا, لیکن پھر دن میں صبح کے وقت قبل زوال کسی وقت, فجر اور زوال کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قضا فرما لیتے تھے, قضا 12 رکعتیں, جیسے کہ 8 رکعت اصل تہجد, اس سے پہلے دو رکعتیں تو 10 ہو گئیں, اور وتر کے بعد دو رکعتیں پڑھی جاتی تھیں, کل 12 رکعتیں ہو گئیں. تو یہ کل 12 رکعتیں رات میں ہوا کرتی تھیں, آپ کی عام معمول کے لحاظ سے 12 رکعتیں ہوتی تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں صبح 12 رکعتیں پڑھ لیتے تھے, وتر تو پہلے ہی ہو جاتے تھے. بھی قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابو اسامة عن هشام يعني ابن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. کوئی شخص رات میں بیدار ہو تہجد پڑھنے کے لیے تو تہجد کی ابتدا دو ہلکی رکعتوں سے کرے, دو مختصر رکعتیں, مختلف حکمتیں ہیں, اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان پہلے سے دو رکعت پڑھ لے گا, ایک نشاط پیدا ہو جاتا ہے, نماز کے لیے تیار ہو جاتا ہے اصل نماز کے لیے, جیسے نماز فرض سے پہلے سنتیں ہوتی ہیں چاہے موقعہ یا غیر موقعہ, اسی طرح یہ بھی تہجد سے پہلے, اصل تہجد طویل تہجد سے پہلے انسان اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان پیچھے یعقد الشیطان على رأس قافية احدكم اذا هو نام 3 عقد, حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سوتا ہے تو شیطان انسان کے سر کے پیچھے والے حصے میں 3 گرے لگا کر گویا ایک طرح سے ہم پر اثر کرتا ہے, وہ دم کرتا ہے کہ لمبی راتیں سوتے رہو, لمبی راتیں سوتے رہو, علیک نوم طویل فرقد, جب انسان اٹھتا ہے دعا پڑھتا ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے, کچھ نشاط پیدا ہو گیا, وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے, نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے, تو تیسری گرہ کھل گئی اس کے بعد پھر انسان طویل تہجد پڑھ لے. بھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبد الرحمن ان عبد الله بن قيس بن مخرمة اخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه انه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ اپنے آپ سے یہ کہا, یعنی یہ سوچا کہ آج رات تو میں اچھی طرح اور مقنع غور سے دیکھوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات اور نماز, تو میں نے کیا کیا, فتوسطت عتبته او قال فسطاطه, तो आतबा कहते हैं आमतौर से मकान, मकान के दरवाज़े का जो चौखट है, जगह है, दरवाज़े के जो जगह है, दरवाज़ा जहाँ होता है चौखट, उसको कहते हैं। लेकिन वो तो मुश्किल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में हो, मकान में हो, ये दरवाज़े के साथ टेक लगा के बैठ जाएं, ये तो सही नहीं, इसलिए कि अंदर पर्दा होता था। तो शक्य रावी है, तो आतबा तहु के बजाय होने चाहिए फुस्ता तहु, वही सही है कि सफ़र था और सफ़र में जो खेमा आपका था तो खेमे के साथ टेक लगा कर बैठ गया मैं, ये समझ में आती है बात। तो मैं आप सासुम के खेमे के साथ दरवाजे की चौखट या खेमे के साथ टेक लगा के मैं बैठ गया या लेट गया, सो गया। अब या जाग रहे होंगे या हल्की सी नींद सो रहे होंगे। फ़सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकातैन खफीफतैन, पहले तो आप सासुम ने दो हल्की रकातें पढ़ी, सफ़र में भी यह हाल है, दो हल्की रकातें पढ़ी। सुम्मा सल्ला, हम तो सोचते हैं सफ़र में सुन्नतें भी माफ़ हैं, नमाज़ें भी मुख्तसर कर दी गई कि चार के बजाय दो हो गए, सुनन भी माफ़, तो नवाफिल का तो खैर कहीं तस्करा ही नहीं आता, लेकिन ये रात की तहज्जुद का भी यह हाल था। तो दो हल्की रकातें, उसके बाद सल्ला रकातैनी तवीलतैनी तवीलतैनी तवीलतैनी, बहुत लंबी बहुत लंबी बहुत लंबी दो रकातें पढ़ी। सुम्मा सल्ला रकातैनी वहुमा दून अल्लतैनी क़ब्लहुमा, पहली वाली दो यानी दूसरी जो तो बहुत तवील थी, उसके बाद उसके मुकाबले में कुछ मुख्तसर नमाज़ पढ़ी, उसके मुकाबले में। सुम्मा सल्ला रकातैनी वहुमा दून अल्लतैनी क़ब्लहुमा, सुम्मा सल्ला रकातैनी वहुमा दून अल्लतैनी क़ब्लहुमा, सुम्मा सल्ला रकातैनी वहुमा दून अल्लतैनी क़ब्लहुमा, कितनी हो गई? 10 हो गई। सुम्मा अवतरा, फिर वितर पढ़े, अब वितर कितने रकात थे? फ़ज़ालिका सलासा अशरत रकातन, इसका मतलब है 3 रकात वितर पढ़े, 13 रकातें हो गई। به قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے؟ سوال کیا ہے رمضان کا، اسی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح کا سوال ہے، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ فقالت، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يا ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، ظاہر ہے بالاجماع یعنی اہل عقل کے اجماع ہے کہ اس میں تراویح کا ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ رمضان غیر رمضان کا ذکر آ گیا نا، تو جو عقل مند لوگ ہیں ان کا اجماع ہے، غیر عقل والوں کی بات نہیں کر رہا، جو عقل مند لوگ ہیں ان کا اجماع ہے کہ اس روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تراویح کی بات نہیں کر رہی ہیں، اس لیے کہ تراویح کے تعلق صرف رمضان سے ہے، یہ تراویح کے علاوہ تہجد کی بات کر رہی ہیں، تراویح کے علاوہ تہجد کی بات کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ یصلی 40، یہ جو پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ اگر اس سے تراویح مراد لینی ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ تراویح صرف رمضان میں نہیں ہوتی، رمضان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے رات کی نماز میں، یعنی گویا کہ تراویح پورا سال ہونی چاہیے، پورا سال، اور اس کا امت میں کوئی بھی قائل نہیں رہا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں عقل والوں کے لحاظ سے تو یہ روایت بالکل واضح ہے، اس سے تراویح مراد نہیں لے سکتے ہیں۔ یصلی 40 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت اس طرح پڑھتے تھے کہ ان کے حسن اور ان کی لمبائی، ان کے طول، ان کے لمبا ہونا، بڑا ہونا، اس کا یعنی کتنی دیر لگتی تھی اس کا سوال ہی نہ پوچھو، بہت لمبی ہوتی تھی۔ ثم یصلی 40 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، 8 رکعت ہو گئیں، ثم یصلی 30، 3 رکعت وتر۔ دیکھو عام طور پر روایتوں میں 3 رکعت وتر کا ذکر ملتا ہے، اگرچہ دوسری روایتیں بھی ہیں لیکن عموماً 3 کا ذکر، اب تک جتنا ہم نے پڑھا ہے یہ 3 رکعت وتر کا ذکر مل رہا ہے۔ تہجد کی ہاں رکعتیں مختلف ہیں، کہیں 8 ہیں، کہیں 12 ہیں۔ بے قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توترا، یا رسول اللہ آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا قال یا عائشہ ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔ دیکھو سوال کا کیا مقصد ہے اور جواب میں کیا کہا گیا، سوال کا مقصد دو ہو سکتے ہیں، ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں تو وتر کے قضا ہونے کا اندیشہ ہوگا، وتر کے قضا ہونے کا اندیشہ ہوگا، یہ مقصد ہے سوال کا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا، میرے وتر قضا ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا، یہ مقصد ہے۔ یا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں، پھر آپ یعنی گویا اٹھ کر بغیر وضو کے، یعنی وضو کیے بغیر آپ وتر پڑھ لیتے ہیں، فرمایا کہ میرا وضو نہیں ٹوٹتا، تو یا تو وضو کا سوال تھا یا قضا ہونے کا، اشکال ظاہر ہے، ٹھیک ہے، روایت تو واضح ہو گئی، اشکال ظاہر ہے کہ چاہے اس کے جو بھی معنی لو، لیکن اگر یہ کہا گیا ہے ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سفر کا جو مشہور واقعہ ہے فجر قضا ہونے کا، وہ کیسے ہوا؟ پھر اشکال ہوتا ہے کہ پھر وہ کیسے ہوا، وہ کروایا گیا تھا، یعنی جب من جانب اللہ کروایا گیا وہ الگ بات ہے، لیکن عام حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ آئینہ یہ تنامانی ولا ینام قلبی. اور خیر اس وقت بھی ہم اس کے خلاف ہونا ضروری نہیں ہے، وہ تو اگر ظاہراً کوئی اس کو خلاف سمجھے تو، ورنہ تو اس وقت بھی آنکھیں سوئیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی مقدر تھا کہ اس وقت بیدار نہیں ہونا تو نہیں ہوئے، لیکن عام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ آئینہ یہ تنامانی ولا ینام قلبی، قلب میں غفلت پیدا نہیں ہوتی تھی. بھی قال حدثنا اسحاق بن موسیٰ قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، رات میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 تہجد 3 وتر، 11 رکعتیں پڑھتے تھے. یوتر منها بواحدة، پھر ایک رکعت ملا کر، اچھا ان میں سے ایک رکعت، ان میں ایک رکعت ملا کر ان کو وتر بنا دیتے تھے. اب ایک رکعت ملا کر وتر بنا دیتے تھے، وہ دو کے ساتھ ملا کر، سلام کے ساتھ، بغیر سلام کے، وہ اختلافی مسئلہ ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ ہمارے یہاں وہ دو اخیری جو دو پڑی ہیں ان میں درمیان میں سلام پھیرے بغیر ایک اور رکعت ملانی ہے تو تین ہو جائیں گی، ایک رکعت ملا دی. اور شوافع وغیرہ کے نزدیک دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک رکعت ملانی ہے، تو وہ اختلافی مسئلہ، اپنی جگہ، کوئی حرج کی بات نہیں. ایک کے ذریعے سے ان کو وتر بنا دیتے تھے، پوری نمازوں، پوری رکعتوں کو طاق عدد بنا دیتے تھے اخیر میں ایک رکعت ملا کر. فإذا فرغ منها، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے استجاع على شقه الأيمن، تو دائیں جانب، دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے. بھی قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحوه وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه به قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات، کبھی 9 رکعت پڑھتے تھے. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه به قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل. ایک مرتبہ حذیفہ بن نعمان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو نماز پڑھی. قال فلما دخل في الصلاة قال الله اکبر ذو الملکوت والجبروت والکبریاء والعظمة، نماز کی ابتدا میں آپ نے اس طرح فرمایا اللہ اکبر، بہت بڑی بادشاہت والی وہ ذات ہے، بہت غلبے والی ذات ہے، انتہائی بڑائی والی اور عظمت والی ذات ہے. قال ثم قرأ البقرة، سورہ بقرہ پڑھی. ثم رکع، پوری سورہ بقرہ پڑھ لی ایک رکعت میں. یہاں پر تو یہی ہے، اور مسلم شریف کی روایت ہے جو مشکات میں بھی آئی ہے، اس میں پہلی ہی رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اس کے بعد یہ کل چار سورتیں پہلی ہی رکعت میں پڑھی تھیں، وہ بھی روایت ہے. یہ روایت الگ ہے، وہ الگ ہے. وہاں پر ایک ہی رکعت میں چار سورتیں، یہاں پر ایک رکعت میں ایک سورت پڑھنے کا ذکر ہے. ثم قرأ البقرة ثم رکع فکان رکوعہ نحو من قیامہ، تو آپ کا رکوع بھی آپ کے قیام کے برابر تھا. دیکھو اس کے دو معنی ہوتے ہیں، رکوع قیام کے برابر تھا کہ دو معنی ہوتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہوں گے کہ جتنا لمبا رکوع تھا اتنا لمبا، جتنا لمبا قیام تھا اتنا لمبا رکوع، جو کہ ظاہری معنی ترجمے کے لحاظ سے سمجھ میں آتے ہیں. لیکن دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جس طرح رکوع آپ کے، جس طرح قیام بہت طویل تھا، تو اسی طرح اسی مناسبت سے رکوع بھی طویل تھا. مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا قیام مثلا اگر ایک منٹ کا ہے تو رکوع کتنا ہوگا؟ شاید 10 سیکنڈ ہوگا، 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ ہوگا، پتہ نہیں، اندازہ تو کبھی ٹائم کا نہیں، لیکن اسی طرح کچھ ہوگا. تو یہ مناسبت ہوتی ہے، پرسنٹیج ہوتا ہے گویا. تو وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب آپ کا قیام اتنا طویل تھا تو اسی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع بھی طویل تھا، یعنی کہ اسی کے برابر تھا. دونوں احتمال ہیں، واللہ عالم. فکان رکوعہ نحو من قیامہ، لیکن تصور کے لحاظ سے تو بہت عجیب لگتا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان سے پڑھنے میں گھنٹوں کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں، گھڑی کے لحاظ سے، تو ایک گھنٹے سے تو زیادہ لگے گا. جس طرح آپ پڑھتے تھے اور پھر درمیان میں کہیں استغفار کا ذکر آ گیا، کہیں دعا کا ذکر آ گیا، ایک گھنٹہ سمجھو تقریباً، اندازاً ایک گھنٹہ اگر ہم سمجھیں، تو ایک گھنٹے کا اگر قیام ایک رکعت کا، پھر ایک گھنٹے کا رکوع، یعنی اگر دیکھا جائے تو بہت لمبا ہے. یعنی انسان یعنی عام صحت والا انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. فکان رکوعہ نحو من قیامہ وکان یقول سبحان ربی العظیم ثم رفع رأسہ وکان قیامہ نحو من رکوعہ. پھر وہی بات کہ رکوع میں سے بات ختم نہیں ہو گئی, اس کے بعد رکوع کے بعد قومہ وہ بھی اتنا ہی لمبا. وکان یقول لربی الحمد لربی الحمد ثم سجد فکان سجودہ نحو من قیامہ وکان یقول سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی ثم رفع رأسہ فکان ما بین السدتین نحو من السجود. سجدہ بھی اتنا ہی لمبا, دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی اتنا ہی لمبا. وکان یقول اور دونوں سجدوں کے درمیان کیا پڑھ رہے تھے, رب اغفر لی رب اغفر لی حتی قرأ البقرۃ و آل عمران والنساء والمائدۃ او قال الانعام. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار رکعتیں پڑھی, اور چار رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی میں سورہ بقرہ, دوسری رکعت میں سورہ آل عمران, تیسری میں سورہ نساء, اور چوتھی میں سورہ مائدہ یا سورہ انعام پڑھی تھی. شعبۃ الذی شک فی المائدۃ والانعام, شعبہ ہیں جن کو شک ہو گیا تھا کہ ان دونوں صورتوں میں سے کون سی صورت پڑھی تھی. و ابو حمزہ تھا اسمہ طلحۃ بن زید, و ابو جمرہ تھا الضبعی اسمہ نصر بن عمران. به قال حدثنا ابو بکر بن محمد محمد ابو بکر محمد بن نافع البصری قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث یعنی اسماعیل بن مسلم العبدی عن ابي المتوكل عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات قرآن کی ایک ہی آیت پڑھتے رہے, ایک ہی آیت پڑھ کے آپ نے پوری رات قیام فرمایا. یعنی بعد میں پھر ظاہر ہے دوسری رکعت میں اس کو نماز جلدی مختصر پوری کر لی, لیکن وہی آیت دہراتے رہے. آیت مشہور ہے, ان تعذبهم فإنهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقولہ جو قرآن میں نقل کیا گیا ہے کہ یا اللہ یہ قوم ہے مانتی نہیں, اگر آپ ان کو عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں, آپ کو قدرت ہے, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. ان تعذبهم فإنهم عبادك لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے. یہی چیز وارثان انبیاء میں بھی آئی. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ عشاء کے بعد مؤذن صاحب تھے, دیکھا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, وہ تو چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سورہ یاسین پڑھ رہے تھے, اور ممتاز الیوم ایھا المجرمون ممتاز الیوم ایھا المجرمون, پتہ نہیں اس منظر میں کہاں چلے گئے سوچتے سوچتے. ممتاز الیوم ایھا المجرمون, فجر کے وقت مؤذن صاحب جب آئے فجر سے پہلے, فجر سے کچھ پہلے, تو دیکھا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک اسی پر ہیں, ممتاز الیوم ایھا المجرمون وہی پڑھ رہے ہیں. نماز سے فارغ ہوئے, پتہ چلا شاید کوئی آ گیا ہے. نماز سے فارغ ہوئے, پتہ چلا رات پوری ختم ہو گئی. اچھا ہم سے کہا دیکھو کسی کو بتانا نہیں, مؤذن صاحب سے بتایا کہ ان سے کہہ دیا کہ کسی کو بتانا نہیں. بعد میں پھر انہوں نے لوگوں کو بتایا. یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتنے واقعات ہوئے ہوں گے, تو مسجد میں تھا تو پتہ چل گیا, ورنہ تو گھر جا کر پڑھتے ہوں گے تو کیا کیا پڑھتے ہوں گے. تو یہ بعضوں کا ہوتا ہے کہ کسی چیز میں جب دل لگ گیا تو ان کو وقت کا, محنت, مشقت کا, تکلیف, کسی چیز کا احساس نہیں رہتا باقی. اور ہم نے تو اس کی مثالیں تو دیکھی ہوں گی, کسی گیم میں دل لگ گیا, پوری رات کھیلتے کھیلتے تھکے بھی نہیں, پوری رات کھیلتے کھیلتے گزر گئی. تو گیم کھیلنے والے اس میں, جس کو جس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے نا, تو اس چیز میں انسان اتنا دلچسپی لیتا ہے کہ اس کو وقت کا کسی چیز کا اندازہ نہیں ہوتا, پتہ نہیں چلتا. به قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صليت مع ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. میں نے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہی رہے کھڑے ہی رہے اتنا طویل قیام کہ مجھے برے کام کا ارادہ ہو گیا. قیل له وما هممت به, کون سے برے کام کا ارادہ ہو گیا تھا آپ کا؟ عبداللہ بن مسعود, حالانکہ وہ تو طویل تہجد کے ویسے ہی عادی تھے, تو کون سے برے کام کا ارادہ ہو گیا تھا؟ قال هممت ان اقعد وادع النبي صلى الله عليه وسلم, ارادہ یہ ہو گیا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں, مجھ سے تو نہیں رہا جا رہا تھا کہ میں اتنا طویل قیام کروں. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں, یا تو بیٹھ جاؤں نہیں بیٹھ کر نماز پڑھوں, وہ بھی خلاف ادب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور میں بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں, یا یہ کہ نماز ہی چھوڑ دوں میں, یعنی اتنا ہے کہ بہت مشقت والی نماز تھی میں نہیں کر سکتا تھا. به قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش نحوه. به قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس. كبھی آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے تو قراءت بھی بیٹھ کر ہوتی تھی. فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ وَأَرْبَعِينَ آيَةً. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قراءت میں رکوع کرنے سے پہلے 30-40 آیتیں جب باقی رہ جاتی تھیں تو قام فقرأ وهو قائم, تو کھڑے ہو کر پڑھ لیتے تھے. ثم ركع وسجد, پھر رکوع سجدہ کرتے. ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك, دوسری رکعت میں اسی طرح فرماتے تھے. تو یہ بھی ایک طریقہ ثابت ہے. تین طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ پورا قیام ہی کی حالت میں ہو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پورا بیٹھ کر ہی ہو, پوری نماز بیٹھ کر ہی ہو. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں لیکن رکوع سے پہلے کچھ آیتیں رہ جائیں, 30-40 آیتیں رہ جائیں, 2-3 منٹ پہلے, 3-4-5 منٹ پہلے انسان کھڑا ہو جائے, پھر کھڑے ہو کر چند کچھ قراءت کر لیں تاکہ رکوع جب کرے گا تو رکوع میں جائے گا تو قیام سے رکوع میں جائے گا, اور سجدے میں جب جائے گا تو قیام سے سجدے میں جائے گا. کامل سجدہ وہی کہلاتا ہے جو قیام سے انسان سجدے میں جائے. اسی لیے سجدہ تلاوت بھی جب کرتے ہیں ہم بیٹھ کر کر لیتے ہیں, درست ہے, لیکن زیادہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ قیام سے انسان سجدے میں جائے. اصل سجدہ وہ ہوتا ہے جو قیام سے پورا انسان سجدے میں جاتا ہے. تو اس لیے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قراءت کر لیتے تھے, پھر سجدے میں جاتے تھے, رکوع سجدہ کرتے تھے. تو جب 30-40 آیتیں رہ جاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے, فقرأ وهو قائم, ثم ركع وسجد, ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك, دوسری رکعت میں بھی اسی طرح فرماتے تھے. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا خالد بن الحذاوي عن عبد الله بن شقيق قال سالت عائشه رضي الله تعالى عنها عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه, آپ کی نفل نماز کے بارے میں نے سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما, کبھی تو طویل رات کا حصہ قیام ہی ہوتا تھا, وليلا طويلا قائدا, کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رات کا طویل حصہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھتے تھے. فاذا قرأ وهو قائم, جب قرات فرماتے کھڑے ہو کر, ركع وسجد وهو قائم, تو رکوع سجدہ بھی قیام ہی کی حالت میں ساتھ ہوتا تھا. واذا قرأ وهو جالس, جب آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اور قرات فرماتے تھے, ركع وسجد وهو جالس, تو رکوع سجدہ بھی بیٹھنے کے حالت ہی میں ہوا کرتا تھا. میں نے بتایا تین طریقے, تینوں ثابت ہیں. قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن شهاب بن السائب بن يزيد عن المطلب بن ابي وداعه السهمي عن حفصه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا. هات حفصه رضي الله عنها فرماتي اپ صلى الله عليه وسلم نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے, آپ کو بیٹھ کر بھی پورا اجر ملتا تھا, جیسے حدیث سے ثابت ہے. آپ کے بیٹھ کر نماز پڑھنے میں بھی آپ کو قیام والا اجر, پورا اجر ملتا تھا. وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ وَيُرَتِّلُهَا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کوئی سورت پڑھتے تھے, يُرَتِّلُهَا, ترتیل کے ساتھ ٹھیر ٹھیر کر پڑھتے تھے, اتنا ٹھیر کر پڑھتے تھے کہ حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا, یہاں تک کہ وہ سورت اس سے لمبی والی جو سورت ہے اس سے بھی زیادہ طویل معلوم ہوتی تھی, یہاں تک کہ وہ سورت اس سے زیادہ طویل صورت کے مقابلے میں یہ صورت طویل معلوم ہوتی تھی. لوگ پوچھتے ہیں کتنے پارے پڑھے, ٹھیک ہے ہم لوگوں کی کمزوری کے لحاظ سے وہی ہوتا ہے, لیکن اصل یہ ہوتا ہے کتنا وقت لگایا پڑھنے میں. رات میں تم پڑھو گے, تم نے سوچا آج مجھے 10 پارے پڑھنے ہیں, کسی طریقے سے 10 پارے پورے کر لیے. یہ بات نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں. یہ ہماری کمزوری کے لحاظ سے اس لیے کہ ہم سست پڑ جاتے ہیں, چلو 1 گھنٹہ پڑھنا ہے, چلو ٹھیک ہے ہو جائے گا. ہم جب متعین کر لیتے ہیں 10 پارے پڑھنے یا 5 پڑھنے تو پھر ہم اس کو پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں. ہماری کمزوری کے لحاظ سے کبھی اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے, تو وہ بھی غلط نہیں ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر یہ لازم کرے کہ نہیں اتنی دیر تک مجھے پڑھنا ہے, اس میں اطمینان سے پڑھے, کوئی جلدی نہیں ہے, عبادت کے لیے پڑھے, ختم کرنے کے لیے نہ پڑھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ مختصر صورت لیکن اتنا اطمینان سے کہ لمبی صورت کے مقابلے میں لمبی معلوم ہوتی. به قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد بن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے اکثر آپ کا نماز رات کی بیٹھ کر ہوا کرتی تھی, ضعف ہو گیا تھا, بیماریوں نے گھیر لیا تھا. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. دن کی سنن مؤکدہ 12 ہیں, اور حدیث میں آتا ہے جو 12 رکعتوں کی پابندی کر لے تو اس کے لیے جنت میں محل تیار کیا جاتا ہے. یہاں پر ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں 10 رکعتوں کا ذکر ملتا ہے. دیکھو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں, ظہر کے بعد 2 رکعتیں, 4 ہو گئیں, مغرب کے بعد 2 رکعتیں گھر میں, 6 ہو گئیں, اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں, تو اس میں فجر کا ذکر نہیں. وہ اگلی روایت میں آتا ہے کہ فجر سے پہلے چونکہ وہ گھر میں ہوتی تھی میں نے دیکھا بھی نہیں اس وقت, اور مغرب کے بعد تو پھر بھی چلے گئے لیکن فجر سے پہلے کسی کے گھر جانا تو اس لیے وہ دیکھی نہیں, اور ظہر سے پہلے کی 2 رکعتیں دیکھی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ازواج مطہرات میں غالباً ام حبیبہ رضی اللہ عنہا غالباً, جن کی روایت میں ظہر سے پہلے 4 رکعت کا ذکر ملتا ہے, اور وہ بخاری مسلم کی اصح اور اقوا روایت جو حضرت عائشہ وغیرہ سے منقول ہیں. اختلافی مسئلہ ہے کہ ظہر سے پہلے 2 سنت موکدہ ہیں یا 4 سنت موکدہ ہیں. حنفیہ نے ان روایتوں کو ترجیح دی جس میں 4 کا ذکر ہے, تو ہمارے یہاں 4 رکعت ظہر سے پہلے ہیں, شوافی وغیرہ کے نزدیک 2 ہیں, کوئی اشکال کی بات نہیں, دونوں طرف اپنے اپنے دلائل موجود ہیں. اتنا ہے کہ جہاں 2 رکعت کا ذکر ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چونکہ رکعتیں ہی نہیں میں نے پڑھی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں سنتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھتے تھے, تو یہ اصل گھر کی روایت ہے, گھر میں جو عورتیں بیان کریں گی وہ زیادہ موقت ہوگی. مسجد آ گئے, مسجد میں گھڑی کے لحاظ سے تو ٹائم نماز ہوتی نہیں تھی, مسجد تشریف لائے اور ابھی تک صحابہ جمع نہیں ہوئے, وقت ہے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد, ہو سکتا ہے تحیت المسجد ہو یا سنتیں نہ ہو, یہ بھی احتمال ہے. به قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر رضي الله عنهما وحدثتني حفصه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. اب صلى الله عليه وسلم فجر کے وقت شروع ہوتا تھا تو 2 رکعتیں پڑھتے تھے جس وقت فجر طلوع ہوتی اور مؤذن اذان دیتا. قال ايوب اراه قال خفيفتين يعني 2 ہلکی رکعتیں. به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات. من یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 رکعتیں, وہ جن کے پیچھے بھی ذکر آیا, رکعتین قبل الظہر, ظہر سے پہلے 2 رکعتیں, و رکعتین بعدها, ظہر کے بعد 2 رکعتیں, و رکعتین بعد المغرب, مغرب کے بعد 2 رکعتیں, و رکعتین بعد العشاء, عشاء کے بعد 2 رکعتیں. قال ابن عمر رضی اللہ عنہ وحدثتنی حفصۃ برکعتی الغداۃ ولم اکن اراہما من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میری بہن جو ام المؤمنین بھی ہیں, میری بہن حفصہ رضی اللہ عنہ نے فجر کی 2 رکعتوں کا بھی میرے سامنے ذکر کیا کہ فجر سے پہلے 2 رکعتیں سنتیں پڑھتے تھے, میں نے نہیں دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے, یہ روایت بیان کرنے تک شاید نہیں دیکھا ہوگا, بعد میں شاید دیکھ لیا ہوگا, واللہ اعلم, ورنہ سفر وغیرہ کے موقع پر تو صحابہ دیکھ ہی لیتے تھے. به قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذائي عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين. دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو بخاری مسلم میں ملتی ہے اس میں 4 رکعت کا ذکر ہے, یہاں 2 کا ذکر ہے. كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين, یہ کل 10 رکعتیں ہو گئیں. بھی قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن ابي اسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا علي رضي الله تعالى عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار. ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی نماز کے بارے میں سوال کیا کہ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کس طرح ہوتی تھیں. فقال قال راوی فرماتے ہیں فقال انکم لا تطیقون ذلك, تم لوگ اس طرح نہیں پڑھ سکو گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. رکعتوں کی تعداد تو پھر بھی انسان کر لے لیکن وہ خشوع, وہ دھیان, وہ توجہ تم وہ نہیں کر سکو گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. قال قلنا من اطاق ذلك صلى, جو کر سکے گا وہ کوشش تو کر لے گا. فقال كان اذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين. دیکھو صحابہ میں پہلے بھی یہ بات آئی ہے کہ صحابہ میں جب کسی چیز کا تذکرہ ہوتا تھا کہ یہ عمل کرنا ہے تو وہ ہماری طرح کی سوچ نہیں ہوتی تھی کہ چند مرتبہ کر کے چھوڑ دینا ہے, وہ اس طریقے سے سوچتے تھے کہ زندگی بھر کا ایک معمول بنانا ہے, ہمیشہ بس آج سے شروع کرنا ہے تو زندگی بھر کا معمول بنانا ہے. اس کی بہت سی مثالیں کتب حدیث میں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بھی ایک مرتبہ فرمایا کہ تم لوگ 1000 رکعتیں نہیں, 1000 آیتیں نہیں پڑھ سکتے دن میں. پڑھ سکتے ہیں صحابہ جیسے لوگ تو کیوں نہیں پڑھ سکتے تھے, 6 دن میں قرآن ختم کر لیں. کل کتنی آیتیں ہیں قرآن کی؟ 6000 کچھ 600 تعداد، اگرچہ تعداد میں اختلاف ہو تو نمبر کا اختلاف ملتا ہے. 6-7 دن میں قرآن ختم کرنا تو کوئی بڑی چیز نہیں تھی ان کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ 1000 آیتیں نہیں پڑھ سکتے تم لوگ، ایوں نہیں ہوتی خود علی، کون کر سکتا ہے؟ سوال یہ آتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل کام تو نہیں تھا، ویسے بھی عام معمول تھا، وہ تو جلدی کرنا چاہتے تھے. لیکن سوال کا وہی، یہ جو ہماری سوچ ہے اس کے لحاظ سے تو وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. صحابہ کی سوچ یہ تھی کہ بس ابھی سے لے کر ہمیشہ پوری زندگی کا معمول روزانہ کی 1000 آیتیں. وہ مشکل ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی سفر میں ہوتا ہے. تو اس لیے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون کر سکتا ہے؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، صحابہ کی سوچ ہماری سوچ کا فرق، اس لحاظ سے بتا رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ نہیں میرا مقصد یعنی ایک چیز کی اہمیت دلانے کے لیے سوال تھا. فرمایا کہ الحاکم التکاثر پڑھ لیا کرو، 1000 آیتوں کے برابر ہے. حدیث مشہور حدیث. تو یہ یہاں پر بھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ انکم لا تطیقون ذلک، اس لحاظ سے کہ زندگی بھر کے معمول بنانے کے لحاظ سے شاید تم نہیں کر سکو گے. تو ہم نے عرض کیا کہ بتا تو دیجئے، جو کر سکے گا وہ کرے گا. تو فقال کان اذا کانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند العصر صلى ركعتين، جب سورج جس طرح عصر کے وقت غروب سے پہلے جس طرح سورج یہاں ہوتا ہے، یعنی غروب سے ایک گھنٹہ پہلے، اسی طرح طلوع کے ایک گھنٹے کے بعد جب اس طرف ہوتا تھا، ایسٹ کی طرف ہوتا تھا، جب سورج اس طرف ہوتا تھا اس جگہ جہاں عصر کے وقت ہوتا ہے، تو آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یعنی اشراق. وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا كَهَيْئَتِهَا مِنْ هَا هُنَا عِنْدَ الظُّهْرِ، جس طرح ظہر کے وقت زوال کے بعد ظہر کے وقت شروع ہوتا ہے تو سورج، یعنی سورج آگے بڑھ جاتا ہے، ڈھل جاتا ہے تھوڑا سا، تو جب ظہر کے وقت شروع ہوتا ہے اس وقت جو سورج ویسٹ کی طرف جاتا ہے اسی مقدار میں جب ایسٹ کی طرف ہوتا تھا، یعنی یہ چاش کا وقت، تو صلی 4 رکعت پڑھتے تھے، یہ چاش کی نماز ہو گئی. عصر کی نماز یعنی غروب سے ایک گھنٹہ پہلے تقریباً، تو اسی طرح طلوع فجر کے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد، فجر کے ایک گھنٹے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق پڑھتے تھے تقریباً، یہ اندازہ بتا رہے ہیں. ظہر کی نماز پڑھتے ہیں یعنی زوال کے بعد سورج آگے بڑھ جاتا ہے، کتنی دیر، 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، جو بھی، ظہر کی نماز جب پڑھی جاتی ہے زوال کے بعد، استوا کے بعد، تو اس سے اتنی ہی دیر پہلے، زوال سے اتنی ہی دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے 4 رکعت، جو کہ چاش کی نماز ہو گئی. ویصلی قبل الظہر 4، ظہر سے پہلے 4 سنتیں، وبعدها رکعتین، ظہر کے بعد 2، وقبل العصر 4، عصر سے پہلے 4 رکعتیں. عصر سے پہلے کی دونوں طرح کی سنتیں منقول ہیں، 4 بھی اور 2 بھی، دونوں ٹھیک ہیں. انسان کا وقت ہے تو 4 پڑھ لے، وقت کم ہے تو 2 رکعت پڑھ لے، دونوں طرح ٹھیک ہے، غیر موقعہ ہے. وقبل العصر 4، عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے. کس طرح؟ کہ یفصل بین کل رکعتین بالتسلیم علی الملائکۃ المقربین والنبیین ومن تبعہم من المؤمنین والمسلمین. عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں بہت اہم ہیں. پہلے بھی ذکر آیا حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہم بات بیان فرمائی اس کے بارے میں. رحم اللہ امرأً من صلی، رحم اللہ امرأً صلی قبل العصر 4، مشہور روایت ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے اس میں ضعف ہے، لیکن فضائل میں حجت ہے. کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروانی ہو، دعا کی درخواست کرنی ہو اور دعا لینی ہو، عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھ لو. یا اللہ، آپ کے پیغمبر نے کہا ہے کہ جو 4 رکعت پڑھے گا ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، میں اس تکلیف میں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے حق میں قبول فرمائیے. دل کی نیت حاضر کرو اور 4 رکعت پڑھ لو، کام ہو جائے گا. رحم اللہ امرأً، رحم اللہ امرأً صلی قبل العصر، عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کی وہ فضیلت حدیث میں آتی ہے. تو خیر، 4 رکعت پڑھنا بھی ثابت، 2 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے. یہ 4 رکعت کیسی ہوتی تھیں عصر سے پہلے؟ یفصل بین کل رکعتین، 2 رکعتوں کے درمیان فصل فرماتے تھے. کیسے؟ بالتسلیم، سلام نہیں، بالتسلیم علی الملائکۃ المقربین والنبیین ومن تبعہم من المؤمنین والمسلمین، یعنی فرشتوں پر سلام بھیجتے اور ملائکہ مقربین پر، انبیاء پر، ان کے متبعین مؤمنین مسلمین پر سلام بھیجتے تھے. وہ کیسے؟ جو تحیات ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں وہی ہوتا ہے، السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو سب آگئے. تو تحیات پڑھتے تھے، 2 رکعتوں میں تشہد پڑھتے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے. یہ بھی ہو سکتا ہے سلام پھیر لیں، 2 رکعت پڑھ لو، سلام پھیر لو، پھر کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت اور پڑھ لو، تب بھی وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. یہ ہمارا اندازے کے لحاظ سے، ٹھیک ہے آج کا سبق تو ہمارا ہو گیا، لیکن اندازے کے لحاظ سے ابھی ہمارا تقریباً 9 دن کا سبق باقی ہے. تو 9 دن مزید چلے گا انشاءاللہ. اس دوران خیر جو کتاب پڑھنے والے جو کتاب کے لیے ہیں ان کے لیے تو خیر وہ 9 دن کا ہی سبق ہے، جتنا بھی باقی ہے وہ باقی رہے گا. اس کے بعد کا ابھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ پھر کیا کرنا ہے ان لوگوں کے لیے جو مکسلر پہ حاضر ہو رہے ہیں. ان لوگوں کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ ہم اس وقت کو اپنے پڑھنے میں، تلاوت وغیرہ ان چیزوں میں استعمال کریں، وہ بھی ایک فائدے کی چیز ہے، اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر اور کچھ اگر رکھنا ہو اس جگہ پر، یعنی ہم چاہے مختصر وہ رکھ سکتے ہیں، اسے کہ 4-5 دن باقی ہوں گے تو مختصر کچھ اخیر کی صورتیں اگر رکھنی ہو تو وہ رکھ سکتے ہیں کہ اخیری 10 صورتیں مثلا مختصر تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. ابھی سوچنے کے ہمارے پاس چند دن ہیں تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ کیا صورت بہتر معلوم ہوتی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.